الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورة المؤمنون کی یہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں. جی، تو ان کی خلاصہ تفسیر ہم نے کل مکمل پڑھ لی تھی، اور جو آخری بات کری تھی وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان فی ذلک لآیات، کہ اس کے اندر بے شک نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم ہیں جانچنے والے، تمہیں آزمائش میں مبتلا کر کے تمہیں آزمانا، آزمانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو دنیا کی جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور ہمیں اس جہان میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. یہ ٹیسٹنگ سینٹر ہے، یہ ایگزامینیشن روم ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے، اور یہ چراگاہ بھی نہیں ہے، یعنی چرنے کی جگہ بھی نہیں ہے اور آرام سونے پڑنے کی جگہ بھی نہیں ہے، بلکہ امتحان کی جگہ ہے. اب یہاں پر کوئی کہے کہ مجھے چرنے کے لیے کیوں نہیں چیزیں ملتی، اور مجھے چرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی، یا میرے چرنے کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اعتراض کیوں کرتے ہیں، مجھے نصیحتیں کیوں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم کیوں اپنی زندگی جو ہے وہ بس ادھر منہ مارنا ادھر منہ مارنا، جیسے کوئی جانور ہوتا ہے، مویشی ہوتا ہے، وہ کبھی کہیں چرتا ہے کبھی کہیں چرتا ہے، تو لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں اگر میں چر رہا ہوں. ایوری ون شوڈ مائنڈ دیئر اون بزنس. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ جواب دیا جائے گا کہ بھائی یہ امتحان گاہ ہے، یہ چرا گاہ نہیں ہے، اور ہم آپ کی خیر خواہی میں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس مہلت کو چرنے میں ضائع نہ کر دیجئے، بلکہ یہاں پر جو امتحان کا پرچہ آپ کو دیا گیا ہے اس کے صحیح صحیح جواب دینے کی فکر کیجئے. پھر اس کے بعد جب اگلے جہان کے اندر جائیں گے تو وہاں پر آپ چر لیے گا جتنا چرنا ہوگا آپ کو، وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں منع کرے گا، وہاں پہ آپ کو کوئی نصیحت کرنے کے لیے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو بھائی محنت کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو یہ ساری نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے نشانیاں ہمیں بھیجتے رہتے ہیں، ہمیں دکھاتے رہتے ہیں. آگے معروف مسائل شروع کر لیتے ہیں، جس میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک ہی بات کے معارف لکھے. ٹھیک ہے، کیونکہ معروف مسائل میں نہ ترجمہ کرتے ہیں نہ جو ہے وہ خلاصہ تفسیر کرتے ہیں، بلکہ صرف چند چند چیدہ چیدہ نکات کو یہاں پر مینشن کرتے ہیں. تو یہاں پہ حضرت نے اپنے حساب سے صرف ایک فارت وفارت تنور، ٹھیک ہے، جو کہ آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، صرف اس کے معارف بیان کرے ہیں کہ لفظ تنور، ٹھیک ہے، اس خاص جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جو روٹی پکانے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور یہی معنی معروف و مشہور ہیں. ٹھیک ہے، عمومی طور پر ایسے ہی لفظ تنور کو سمجھا جاتا ہے، روٹی پکانے کی جگہ، یعنی اوون ٹائپ کی کوئی چیز. ٹھیک ہے، اب یہ برک اوون بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ہے وہ وڈ اوون بھی ہو سکتا ہے، اور جو ماڈرن اوون آپ کے گھر کے اندر کچن کے اندر ہوتا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ چولہا ہوتا ہے اور نیچے جو ہے وہ بیکنگ اوون وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی آپ روٹی بیک کر سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چاہے، لیکن اس زمانے میں تو ظاہر ہے اس طرح کے میکینیکل اور الیکٹریکل اوونز نہیں ہوتے تھے، تو ظاہر ہے اس زمانے میں وہ جو زمین کے اندر کھود کر کے بنایا جاتا تھا. ہم نے بلکہ اپنے بچپن میں ایسی شادیاں بھی دیکھیں کہ گھر کا جو لان ہوتا تھا تو لان کے اندر ہی گڈھا کھود کر کے وہیں تنور لگا لیا جاتا تھا، اور شادی میں جو مہمان آتے تھے ان کو کھانا کھلانے کے لیے گھر میں ہی تنور میں روٹی بن رہی تھی. سبحان اللہ، ایک زمانہ ایسا بھی تھا، لیکن بس وہ شاید وہ ایک دو ہی اس طرح کی شادیاں دیکھیں. اس کے بعد پھر جیسے جیسے تھوڑے بڑے ہوئے، 80s کا زمانہ آیا، بلکہ 80s کا جو لیٹر ٹائم آیا تو پھر وہ دوبارہ نہیں دیکھا اس طرح کا ہم نے. پھر وہ شادی ہال کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کیٹرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. بہرحال تو دوسرے معنی یعنی تنور کا ایک معنی تو وہ ہو گیا, اور دوسرے معنی میں تنور پوری زمین کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جیسے کل خلاصہ تفسیر میں بتایا تھا کہ سطح زمین, ٹھیک ہے, ارتھ سرفیس کے لیے بھی لفظ تنور بولا جاتا ہے. خلاصہ تفسیر میں اسی معنی کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب مفسرین کو جب ایک سے زیادہ معنی نظر آتے ہیں عربی زبان میں کسی لفظ کے نا, تو پھر وہ اپنے علم اور اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کسی ایک معنی کو ترجیح دے دیتے ہیں. ان کے لحاظ سے جو ہے وہ معنی جو ہے وہ زیادہ مفہوم کو واضح کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو خلاصہ تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سطح زمین والا معنی لیا. ٹھیک ہے, کسی اور مفسر نے جو ہے وہ روٹی پکانے والے تنور کا معنی لیا. یہ علمی اختلاف ہوتا ہے, علمی ڈفرینسز ہوتے ہیں جو کہ بالکل بھی بری چیز اور غلط چیز نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ان سے جو ہے وہ جو عوام ہوتے ہیں ان کا فائدہ ہی ہو جاتا ہے. ان کے سامنے ایک سے زیادہ اوپینینز بھی آ جاتے ہیں, ایک سے زیادہ جو ہے وہ بات کو دیکھنے کا سمجھنے کا راستہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر وہ اس میں سے ایک اور چیز, ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے شیطان کی وجہ سے. ایک سے زیادہ اوپینینز سامنے آ جائیں تو پھر اس میں بھی شیطان ظاہر ہے اپنا ایک ایک ایک, ایک کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے, جس کو بھی ہم آگے کی آیات میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو بعض حضرات نے اس سے خاص تنور روٹی پکانے والا مراد دیا ہے جو کوفہ کی مسجد میں, کوفہ بصرہ بڑے مشہور علاقے ہیں, آج بھی یہ موجود ہیں عراق کے ملک کے اندر, یعنی عراق کا جو ریجن ہے, تو وہاں پر جو کوفہ شہر ہے اس کی مسجد, یعنی اس زمانے میں ایک عبادت کی جگہ تھی. مسجد کا مطلب جائے سجدہ, ٹھیک ہے, سجدہ کی جگہ. تو اس زمانے میں بھی سجدہ کی ایک جگہ تھی یعنی مسجد, ٹھیک ہے, جس میں لوگ عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ وہاں پر تنور تھا, ٹھیک ہے, یعنی کوئی روایات ملی ہوں گی, کوئی ایسے بنی اسرائیل کی روایات ہوں گی یا کوئی ہسٹری کے اندر ایسی چیز لوگوں کو, علماء کو لکھی مل گئی ہوگی کہ کوفہ کی ایک مسجد کا تنور یہاں پہ مراد ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پھر اس کو اپنی کتابوں میں لکھ دیا. اور بعض کے نزدیک ملک شام میں کسی جگہ تھا یہ, ٹھیک ہے, یعنی یہاں پہ تنور سے مراد وہ خاص تنور جو کہ اس جگہ والا تنور تھا نا, وہ مراد ہے. ٹھیک ہے, بہرحال تو یہ کچھ ڈیٹیل ہو گئی, فیکچوئل ڈیٹیل. اس تنور سے پانی ابلنے لگا, حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان کی علامت یہ قرار دی گئی تھی. ٹھیک ہے, کہ جب اس تنور میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے نا, بس تم سمجھ جانا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے, اب تم کشتی کو جو ہے نا وہ لانچ کرنے کا کام شروع کر دینا. ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے طوفان اور کشتی کا واقعہ پچھلی سورتوں میں تفصیل سے گزر چکا ہے. ٹھیک ہے, کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے, اور اس یعنی سورہ مومنون سے پیچھے سورہ آراف کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ گزرا ہے, اور وہ جو کل ہم نے کہاں سے ریفر کیا تھا, کون سی سورت تھی جی, مرسلات نہیں, تو کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے نا بار بار ان واقعات کو ریپیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, انبیاء علیہ السلام کی اقوام کے اوپر جو عذاب آئے. آگے نیکسٹ آیات جو ہیں وہ ہم آج پڑھتے ہیں, پہلے تلاوت کر لیتے ہیں اور ترجمہ اور مسائل اس کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ واترفناہم فی الحیاۃ الدنیا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء وبعدا للقوم الظالمين. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین کے پھر, ٹھیک ہے, یعنی اس کے بعد اور پیچھے جو سورہ مؤمنین کی وہ والی آیات تھیں جن میں انسان کی تخلیق کے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے, ہے نا, ماں کے بطن میں, تو اس میں بتایا تھا آپ کو کہ ثم کا جو لفظ ہے وہ تراخیر کے ساتھ, یعنی تاخیر, ڈیلے کے ساتھ کوئی کام ہو تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آ گیا, پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کی جو سات مؤمنین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی. اب ان لوگوں نے آخری کے کچھ سال جو ہے وہ آرام اور اطمینان کے ساتھ ایک بلاد اسلام کے اندر گزارے, ٹھیک ہے نا. پہلے تو بلاد کفر تھا جس میں میجورٹی جو تھی وہ کافروں کی تھی اور انہی کے سرداروں کا راج تھا وہاں پر, ٹھیک ہے نا. تو یہ گویا کہ ایک طرح سے آپریشن کی زندگی گزار رہے تھے. پھر طوفان نوح میں نجات عطا فرما دی ان لوگوں سے, تو پھر یہ اب آزادانہ اپنے اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ یعنی امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی میں پھر نوح کا انتقال ہو گیا, نوح علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو لوگ ایمان والے تھے ان کی نسلیں آگے چلیں اور ان کی نسلوں میں ایمان رہا, نیکی رہی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ایمان کے اندر کمزوری آتی گئی. نیک لوگ جو تھے وہ ہر دور ہر زمانے کی طرح ان لوگوں میں بھی رہے, ٹھیک ہے. اور وہ نیک لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو گناہوں سے روکتے رہے, گناہوں سے روکتے رہے کہ بھئی یہ نہ کرو جو تم نے اب نیا نیا کام شروع کر دیا ہے اور یعنی بدعتیں شروع کر دی ہیں دین کے اندر اور اس کے علاوہ خواہشات کی پیروی شروع کر دی ہے. تو نیک لوگ روکتے رہے اور شیطان جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہا لوگوں کو گناہ کی طرف بلانے کا. تو لوگوں نے شیطان کی بات ماننی شروع کر دی اور نیک لوگوں کی بات جو ہے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا. تو اس طریقے سے پھر معاملہ خراب ہونا پھر شروع ہو گیا. نوح علیہ السلام سے پہلے بھی ایسے ہی یہی پورا کا پورا معاملہ چلا تھا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں سارے کے سارے ایمان والے تھے, ٹھیک ہے. پھر شیش علیہ السلام کے زمانے میں بھی سارے کے سارے ایمان والے تھے. آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے شیش علیہ السلام, پھر ان کے بعد سے جو ہے وہ یہی گناہ ثواب والا حق و باطل کی جو ہے وہ کشمکش شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. تو معاملہ خراب ہوتے 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 نوح علیہ السلام کے پیدائش یعنی دنیا میں آنے سے پہلے باقاعدہ بت بنا لیے اور ان کی پرستش شروع کر دی. یہ بت کون, یہ کیا تھے, یہ بت یہ نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں جن لوگوں کا انتقال ہو چکا تھا. تو ان لوگوں نے ان کی جو ہے وہ تماثیل اور مورتیاں وغیرہ بنا لی اور ان کی عبادت شروع کر دی, ان کے سامنے پرستش شروع کر دی. ایسے بت پرستی جو ہے وہ دنیا میں شروع ہوئی نوح علیہ السلام کے زمانے میں. پھر وہ باقاعدہ ایک آفیشیل شکل اختیار کر گئی, ٹھیک ہے, یعنی باقاعدہ اس وہاں کا جو ملک تھا اس ملک کا آفیشیل مذہبی بت پرستی بن گیا, رائٹ. جب اتنی ایکسٹریم کو یہ حالت پہنچ گئی تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا جو کہ ایک جلیل القدر اور اولی العزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے, ٹھیک ہے. ورنہ نیک لوگ پہلے بھی تھے, ٹھیک ہے نا, جو اولیاء کہلاتے ہیں وہ پہلے بھی تھے. نوح علیہ السلام سے پہلے بھی اولیاء کرام جو ہیں وہ موجود تھے, ٹھیک ہے نا, جو کہ لوگوں کو گناہ سے روکتے تھے اور نیکی کی طرف بلاتے تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں نے ان کو اگنور کیا حتیٰ کہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا. اور نبی کب آتا ہے, نبی اس وقت آتے ہیں جب معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہی پروسیس جو ہے وہ ڈی جنریشن جو ہے وہ پھر سے شروع ہوئی نوح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد, سلولی 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 سلولی, حتیٰ کہ اب جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے جو یعنی سیکنڈ جنریشن تھی, ٹھیک ہے, دو جنریشن بعد دکھتے ہیں تو کتابوں کے اندر لکھا ہے, تو اس میں جو ہے نا پھر سے یہ بت پرستی وغیرہ شروع ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدہم, کہ ان لوگوں کے بعد ہم نے پیدا کری قرن آخرین. قرن کہتے ہیں بستی کو, ٹھیک ہے, تو آخرین یعنی اندر ادرس, ٹھیک ہے, اور بستیاں پیدا کریں, ٹھیک ہے, قرن آخرین یعنی ایک اور بستی پیدا کری, ٹھیک ہے, یعنی بستیاں دنیا کے اندر چلتی گئیں. اب یہ لوگ جو ہے جب کشتی سیٹل ڈاؤن ہوئی تھی تو وہاں پر انہوں نے اپنی ایک بستی بنائی ہوگی, پھر اس بستی میں سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مائگریٹ کر کے کسی دوسری جگہ جا کر کے ایک اور بستی بنا رہی ہوگی, ہے نا, پھر اور لوگوں نے کہیں اور جا کر کے اور بستی بنا رہی ہوگی. اس طریقے سے یہ بستیاں جو ہیں وہ دنیا کے اندر پھیلتی چلی گئیں. ٹھیک ہے, کسی نے سوال لکھا ہے ڈائریکٹ میسج میں تو جو دوسرے پڑھ نہیں سکتے کہ ان کا سب, تو اس وجہ سے سن لیجیے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی نبی اور رسول میں کوئی ڈفرنس ہے, نبی اور رسول میں کوئی ڈفرنس ہے, تو اس کا جواب جو ہے نا وہ اتنا اصل میں اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے جتنا کہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ نبی جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہوتا ہے, رسول ایک الگ چیز ہوتا ہے. رسول جو ہے وہ ان نبیوں کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی میسج بھیجا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کوئی باقاعدہ کتاب بھیجی ہے. یہ تو بچوں کی کتاب کے اندر یہ تعریف لکھی ہوتی ہے کہ نبی وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے وہ باقاعدہ کتاب نہیں ہوتی, اور جن کے پاس کتاب ہوتی ہے ان کو جو ہے وہ رسول کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں تفصیل بھی ہے, اور تفصیل یہ ہے کہ یہ دونوں جو لفظ ہیں نا ان دونوں کی یعنی مختلف قسم کی ریلیشن شپ ہے. ایسا بھی ریلیشن شپ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں, سوری, جو رسول ہوتا ہے وہ سوری جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, اور جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو لفظ ہے نا یہ اور بھی کمبینیشنز کے اندر استعمال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی قرآن مجید میں ان کا استعمال جو ہے نا وہ پھر اور معانی میں بھی استعمال ہوا ہے, یعنی بغیر نبی کے بھی کسی کو رسول کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ٹھیک ہے, باقاعدہ وحی ان کے اوپر نہیں آئی لیکن وہ کسی رسول کے رسول تھے, ٹھیک ہے, یعنی رسول جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے, تو انہوں نے جن لوگوں کو آگے بھیجا نا, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال کیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ یعنی تعریف جو ہے تھوڑی زیادہ تفصیل ہے, لیکن عام ایک لو لیول سوری ایک یعنی بگنر لیول انڈرسٹینڈنگ کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جو پیغمبر جن کے اوپر وحی آئی تھی وہ سارے کے سارے نبی ہیں, ٹھیک ہے, جو عالم الغیب کی خبریں دیتے ہیں. نبی کا لفظ امبا یمبئو سے نکلا, ٹھیک ہے, نبا ٹھیک ہے, نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر, تو نبی جو ہے وہ خبر دینے والے کو کہتے ہیں, اور رسول جو خبر کے ساتھ ساتھ پھر ایک باقاعدہ رسالہ بھی لے کر کے آتا ہے. اچھا, تو یہ ہو گیا, یہ پہلی آیت ہو گئی. ہاں, جبرائیل علیہ السلام کو بھی رسول کہتے ہیں, رائٹ, تو جبرائیل علیہ السلام کے اوپر تو وحی نہیں آتی تھی نا, جبرائیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے وحی لے کر کے آگے پہنچانے کا کام کرتے تھے, لیکن ان کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کچھ ڈیٹیل بن جاتی ہے اس کے اندر. بہرحال آسان ڈیفینیشن جو بچپن میں پڑھی تھی وہ بھی چلے گی. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ, ٹھیک ہے, پھر ہم نے وہی بھیجا ان کے اندر رسول, منہم ان میں سے ایک رسول, ٹھیک ہے نا, یعنی ایک ایسا اپنا ایک ریپرزینٹیو بھیجا, انسان تھا وہ, لیکن وہ جو کہ انہی میں سے تھا, اسی قوم کا فرد تھا, ٹھیک ہے. ان اعبد اللہ, ٹھیک ہے نا, اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ قالا کہ اس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو جو ہے یہاں پر چھپا کر کے خالی وہ الفاظ بیان کر دیے کہ جو کہ انہوں نے کہے. کیا کہے؟ اعبد اللہ, کہ اللہ کی عبادت کرو, ٹھیک ہے. قرآن مجید میں بھی اور ویسے بھی دوسرے کلام کے اندر بھی کبھی عبارت جو ہوتی ہے نا وہ محذوف ہوتی ہے, چھپی ہوئی عبارت ہوتی ہے, لیکن جو اس زبان سے واقف ہوتے ہیں तो उनको पता होता है कि भाई यहाँ पर कहने वाले की मुराद क्या है, अगरचे के सारे अल्फाज कहीं भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए हैं और एकदम से ना आपके एक दोस्त ने सांप को देख लिया, कोबरा सांप आ रहा है, ठीक है। तो अब आपका दोस्त जो है ना फौरन से चिल्लाएगा, सांप सांप, ठीक है। तो भाई क्यों कह रहा है भाई ये सांप सांप, मैंने मतलब क्या है इसका सांप सांप, ठीक है ना। इसने ये तो नहीं कहा सांप आ गया है उससे बचो, उसने ये नहीं कहा सांप आ गया है उससे तुम बचो, बल्कि उसने सिर्फ कहा सांप। लेकिन जिस अंदाज में उसने कहा ना, सुनने वालों को समझ में आ गया कि असल में ये कहना चाह रहा है कि सांप आ गया है, अब तुम यहां से भागो, अपनी जान बचाओ, राइट। लेकिन अल्फाज में उसने ये सारी बातें कुछ नहीं कही, सुनने वालों को समझ में आ गई। तो इसको क्या कहेंगे कि ये सारी जो बात है ना कि सांप आ गया है, अब ये तुम्हें काट लेगा, तो तुम अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग जाओ, ये सब का सब जो है ये महजूफ इबारत है, हजफ हुई हुई इबारत है, छुपी हुई इबारत है, ठीक है। उसी तरीके से अरबी जुबान के अंदर भी छुपी हुई इबारतें होती हैं, इया कवल असद, राइट, बचो अपने आप को शेर से बचाओ, ठीक है। लेकिन कहने वाला सिर्फ कहता है अल असद अल असद, ठीक है, शेर शेर, ठीक है। लेकिन असल में उसकी मुराद क्या होती है, इया कवल असद, अपनी जान को शेर से बचाओ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी फअरसलना फीहिम रसूलन मिनहुम अन इबुदुल्लाह, के हमने रसूल भेजा उन लोगों में से ही एक के तुम लोग अल्लाह ताला की इबादत करो, ठीक है। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ठीक है, उसके अलावा कोई तुम्हारा माबूद होने के काबिल नहीं है। पीछे नूह अलैहिस्सलाम के वाकये के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही फकाला या कौमी उबुदुल्लाह, ठीक है ना। वहां पर जो है पूरा फरमा दिया था, बस उसने कहा ए मेरी कौम उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। यहां पर जो है या कौमी उबुदुल्लाह, ये सब कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ क्या कहा अन अबुदुल्लाह, के अल्लाह की इबादत करो, ठीक है। फिर आगे वही वाली बात रिपीट करते हैं अल्लाह ताला, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, नहीं है तुम्हारे तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई माबूद, कोई इबादत के काबिल, अफला तत्तकून, क्या तुम लोग डरते नहीं हो, ठीक है ना। अब वही बात यहाँ पर फिर छुपी हुई बात हो गई कि भाई तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करोगे तो सजा से नहीं बच सकोगे, अल्लाह ताला तुमसे नाराज होंगे, तुम्हारी नेमतें जो है वो तुमसे छीन लेंगे, वापस ले लेंगे, जिनको दे के तुम्हें दुनिया में भेजा था, क्या तुम इस अंजाम से डरते नहीं हो, क्या तुम्हें खौफ नहीं आता अल्लाह के साथ। यानी जो उर्दू जुबान में एक मुहावरा होता है ना, मुहावरा इस बात को समझाने के लिए कि रहना दरिया में और मगरमच्छ से बैर, ये खाली मुहावरा है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला की मिसाल मगरमच्छ के साथ तो हरगिज हरगिज नहीं दी जा सकती, लेकिन इस बात समझाने के लिए कि भाई दरिया में रहना भी है और मगरमच्छ से जो है वो कहते हैं ना जी वो स्लैंग लैंग्वेज के अंदर मगरमच्छ से पंगा लेकर के, ठीक है ना। तो फिर मगरमच्छ से तो फिर वो तो फिर ऐसा उसके जबड़ा होता है कि उसने जब पकड़ लिया ना तो फिर कोई शेर भी अपने आप को नहीं छुड़ा सकता उसके जबड़े से, ठीक है ना। और उसकी जो जो दुम होती है उसके ऊपर ऐसे स्कार्स लगे हुए होते हैं और उसकी इतनी पावरफुल हिट होती है, अगर वो अपनी दुम घुमा करके तुम्हें मार देना तो छठे का दूध याद आ जाएगा। तो भाई अगर तुम्हें दरिया में रहना है तो मगरमच्छ आपके साथ दोस्ती बना करके रखो, ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो खालिक और मालिक है, कादर है हर चीज के ऊपर, और तुमने रहना भी अल्लाह की दुनिया में ही है, राइट। तुम यहां से तो बाहर निकल ही नहीं सकते, अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात से तो बाहर ही नहीं निकल सकते ना। और फिर तुम अल्लाह ताला के साथ जो है वो सबसे बड़ा जो है वो ऑफेंस करो कि अल्लाह ने तुम्हें जो चीजें दी थी तुम्हारी खिदमत के लिए, तुम्हारे आगे पीछे फिरने के लिए, तुम उनकी इबादत करना शुरू कर दो अल्लाह को छोड़ करके, ठीक है ना। तो क्या तुम डरते नहीं हो कि फिर तुम्हारे साथ होगा क्या, राइट। तुम क्या यू थिंक यू कैन टेक अल्लाह फॉर ग्रांटेड, दिस इज योर मिस्टेक, ठीक है ना। तुम्हारा सबसे संगीन गुनाह जो है वो यही है, गलती। तो फिर वही हुआ, अब ये जो कौमन आखरीन है ना, करनन आखरीन, अगली बस्तियां, नूह अलैहि सलाम की बस्ती में भी यही हुआ और इन बस्तियों में भी यही हुआ, ठीक है। जहां भी इंसानों का एक इज्तिमा बनता है ना,
جو کہ بستی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو اب اس اجتماع کے اندر کچھ انسان جو ہوتے ہیں, ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں, وہ دوسرے انسانوں کے نا پھر وہ سردار بن جاتے ہیں, لیڈرز بن جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہوتا, یہ روبوٹس نہیں ہوتے کہ کسی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اندر جو ہے نا وہ کوئی یعنی مینوفیکچرنگ بیلٹ ہے. جیسے وہ روٹیوں کے, آپ نے دیکھا کبھی دکان میں آج کل وہ روٹیوں کے پلانٹ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو روٹیوں کے پلانٹ جو لگے ہوتے ہیں نا, تو اس کے اندر وہ بیلٹ چل رہی ہوتی ہے اور ان کے اوپر روٹیاں جو ہے نا وہ پکڑی ہوئی ہوتی ہیں ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج میں, پھر وہ ساری ایک جیسی روٹیاں نکل رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کسی روبوٹ مینوفیکچرنگ شاپ وہ فیکٹری میں چلے جائیں تو سارے ایک جیسے روبوٹ نکل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں ان روبوٹس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا سوائے اس کے اندر بالکل ایٹامک لیول پہ جا کے کوئی فرق ہوگا. انسانوں کا ایسا معاملہ نہیں ہے, انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مختلف صلاحیتوں کے ساتھ اور بڑی مختلف جو ہے نا وہ یعنی چیزوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تعالیٰ نا کچھ انسانوں کو جو ہے وہ ذرا یعنی کیا کہتے ہیں انٹلیکچولی زیادہ ساؤنڈ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ ان کا دماغ جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے. کچھ لوگوں کا جو ہے وہ دماغ زیادہ تیزی سے آپریٹ نہیں کرتا, ان کے جو ہے نا ہاتھ پیر زیادہ تیزی سے آپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان سے آپ جو ہے وہ موٹر ورکس کروا لیں, بہت زیادہ طاقت بھی ہوتی ہے ان کے اندر اور خوب سارے جو ہے نا وہ کام تیزی تیزی پھرتی پھرتی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ ایسا نہیں کر سکتے لیکن دماغ چلتا ہے ان کا بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا, وہ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ علم بہت زیادہ حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اپنے اس علم کو استعمال کر کے جو ہے پھر دوسرے انسانوں کو جو ہے نا وہ دوسرے انسانوں کے اوپر اپنا ایک روب اور ایک دبدبا یا اپنا جو ہے وہ ایک بنا لیتے ہیں انفلوئنس. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا دماغ دیا ہوتا ہے, یہ ہمیشہ سردار بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمیشہ سے یعنی لیڈرز بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی کیا ریڈرز لیڈرز. ٹھیک ہے نا, جو ریڈنگ زیادہ کرتا ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے. تو بھائی اس زمانے میں کتابیں نہیں ہوتی تھیں, تو ریڈنگ شیڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی لیڈر بننے کے لیے. لیڈر بننے کے لیے بیسیکلی آپ کو اپنی آنکھیں استعمال کریں, اپنے کان استعمال کریں. ٹھیک ہے نا, اور اپنا دماغ استعمال کریں ذرا غور فکر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, ہاں کتابیں موجود ہیں تو کتابیں بھی پڑھ لیں بھائی. ٹھیک ہے نا, تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا پھر وہ لیڈرز بن جاتے ہیں ہر قوم کے اندر. یہ کوئی ایسی قوم نہیں ہوتی کہ جس کے اندر کوئی بھی لیڈر نہ ہو. ٹھیک ہے نا, کوئی ایک یا دو تو ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ان بستیوں کے اندر بھی لیڈرز بن گئے انسانوں, کیونکہ انسانوں کی بستیاں تھیں نا, یہ روبوٹس کی بستیاں نہیں تھیں. تو اب ان لیڈرز کے سامنے جب یہ صاحب آتے ہیں جو اللہ کے رسول, ٹھیک ہے نا, اور وہ آ کر کے جو ہے وہ وہاں پر جو نظام چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایسے ایسے کام ایسے نہیں ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب یہ آ کر کے کہتے ہیں کہ بھئی اس میں سے جو غلط کام ہے نا ان کو تو آپ ترک کریں چھوڑیں. تو لیڈرز کو جو ہے نا پھر یہ بات اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے کہ بھئی ہم ہیں جو کہ حکم دیتے ہیں اور لوگ ہماری بات مانتے ہیں, یہ کہاں سے آ گیا, یہ کون آ گیا بھائی, یہ تو بیسیکلی ہماری اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ہماری سرداری کو جو ہے نا اس نے مشکل میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا ہمیشہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ریسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب اگر یہ لیڈرز جو ہیں وہ خود اپنی عقل کو زیادہ اچھی طرح استعمال کر لیں, ٹھیک ہے نا, اور اللہ کے اس رسول کو خود قبول کر لیں, مان لیں اللہ کے رسول کو, تو ان کو جو ہے وہ دگنا فائدہ ہو جاتا ہے. کیسا دگنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کی دنیا میں لیڈری بھی برقرار رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بادشاہوں کو خطوط لکھے تو اس کے اندر ان کو یہ لکھا کہ اگر تم مان لو گے مجھے تو تمہاری سلطنت تمہارے پاس رہے گی, تم اپنے ملک کے اپنے علاقے کے سردار باقی رہو گے. یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں سرداری سے اتار دیں گے, تمہاری سرداری برقرار رہے گی اور تمہاری پوری کی پوری قوم کے جو نیکیاں ہوں گی نا ان سب نیکیوں کا سم ٹوٹل تمہیں مل جائے گا. کیا زبردست سودا ہے، کیا زبردست یعنی بادشاہ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جہاد کریں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے خلاف احکامات کوئی 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 چلائے، ٹھیک ہے. تو لیڈرز جو جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی بات مان لی وہ اپنے قبیلوں کے سردار باقی رہے، ٹھیک ہے نا، اور جنہوں نے نہیں مانی تو پھر اس وقت نہیں تو بعد میں جو ہے وہ ان کے ساتھ پھر جہاد کا معاملہ کیا گیا اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ ختم ہو گئے. باقی جو اللہ تعالیٰ نے جن کو قائم رکھا تو وہ بھی دنیا کے اندر سسٹم چلانا ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چلائے رکھا. جیسے روم کا بادشاہ جو ہے نا وہ جاری ہے، لیکن جو فارس کا بادشاہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ جو ملأ ہوتے ہیں نا، یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے سردار، تو انہوں نے کہا وقال الملأ من قومه الذين كفروا، ٹھیک ہے، یعنی اس نبی کی قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سرداروں نے کہا، ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب، ملأ من قومه الذين كفروا، ٹھیک ہے نا، یہی الفاظ جو ہیں وہ پیچھے نوح علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، فقال الملأ الذین کفروا، ٹھیک ہے، وہاں پر من قومہ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، یہاں پر من قومہ کا لفظ بھی استعمال کیا، ٹھیک ہے. تو یہاں ایک آیت میں یہاں کم الفاظ استعمال کیے، پیچھے زیادہ الفاظ استعمال کیے تھے، اور اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ پیچھے کم الفاظ استعمال کیے تھے اور یہاں پہ زیادہ الفاظ استعمال کیے، من قومہ ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا اپنے قرآن کے اندر ایسے الفاظ کا چناؤ کیا ہے جس کی حکمت جو ہے نا یا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا جو بہت زیادہ عربی زبان کے ماہر ہوتے ہیں نا وہ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ قرآن مجید کے اندر جو رکھا ہے تو اس لفظ کی ایک سگنیفیکنس ہے، اس کے مقام کا ایک، یعنی اس کے مقام کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کہیں پہ ایک لفظ زیادہ، کہیں پہ ایک لفظ کم، ایک چیز کی ویلیو ہے قرآن مجید کے اندر. اس کے اوپر وہ ایک واقعہ آپ جو پرانے طالبات ہیں وہ پہلے بھی سن چکے ہوں گے اور کچھ نے خود پڑھا بھی ہوگا اس کو، ایک بہت زبردست واقعہ، یعنی بالکل ماڈرن ایجز کا، کہ جس سے کہ قرآن کے الفاظ کی جو اللہ تعالیٰ نے پوزیشننگ کری ہے نا، اور اس کی جو ہم جو قرات ہوتی ہے اس کی، یعنی اس کی سگنیفیکنس، اس کی حقیقت جو ہے نا وہ اور زیادہ کھل کر کے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، انڈیا سے حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق تھا، اور پھر جب پارٹیشن ہوا انڈیا پاکستان تو وہ پاکستان منتقل ہو گئے بہاولپور میں غالباً، ڈاکٹر حمید اللہ، ٹھیک ہے. پھر وہ پاکستان سے جو ہے وہ بالآخر جو بھی ان کے دل برداشتہ ہوئے جس وجہ سے بھی وہ جو ہے نا وہ مائگریٹ کر کے وہ چلے گئے فرانس، ٹھیک ہے. اور فرانس میں جو ہے نا پھر وہ، یعنی وہ بہت ہی پڑھنے لکھنے والے تھے نا، بہت ہی زیادہ اس قسم کے اسکالرسٹک قسم کے انسان تھے، تو وہ فرانس میں موو ہو گئے، اور فرانس میں جا کر کے جو ہے نا انہوں نے پھر اپنا دین پڑھانا یہ سارا سلسلہ شروع کر دیا. تو ان کی سوانح وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب وہ فرانس میں رہتے تھے تو تقریباً روزانہ کے حساب سے لوگ آ کر کے ان کے پاس کنورٹ ہو رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، مسلمان بن رہے ہوتے تھے. تو ہوتا رہتا تھا ان کے ساتھ، ایک دفعہ جو ہے وہ کوئی عرب جو ہے نا وہ ان کو لے کر کے آ گیا، ان کے پاس جو ہے وہ ایک فرانسیسی میوزیشین کو لے کر کے آیا، ٹھیک ہے نا، اور فرانسیسی میوزیشین جو ہے نا اس نے ان کے پاس آ کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے وہ بھی پوچھتے تھے کہ بھائی تم کو کس چیز نے متاثر کیا اسلام میں سے، تو تم کس وجہ سے مسلمان ہوئے. تو انہوں نے اس میوزیشین سے بھی پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ بھائی میں ایک جگہ، میرا دوست جو ہے نا عرب دوست مجھے ایک ایمبیسی، کسی عرب ملک کی ایمبیسی کی پارٹی میں لے گیا تھا، تو وہاں پہ میں پہنچا تو وہاں پر نا ایک میوزک چل رہی تھی، تو میں نے اس کو جو سنا نا تو وہ تو ایسی زبردست میوزک تھی کہ میں تو حیران رہ گیا، کیونکہ میں تو ہوں میوزیشین، اور میوزک کے ساتھ، یعنی وہ بڑا ٹریڈیشنل قسم کا میوزیشین تھا، یہ اس قسم کا پاپ سنگر نہیں تھا، ٹھیک ہے، جو کہ بالکل نوٹس اینڈ ایگزیکٹلی جو جو تفصیلات ہوتی ہیں نا اس 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 آرٹ کی وہ اس کو پتا تھی, وہ اس نے اس کا یعنی باقاعدہ اسٹڈی کیا ہوتا ہے ان سب چیزوں کو. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا سارے گاما پادا می نسا پتا نہیں یہ سب جو جو راگ, یہ پورا ایک یعنی ایک باقاعدہ ایک ڈاکیومینٹیڈ ریکارڈیڈ سائنس ہے یہ, ٹھیک ہے نا, میوزک نوٹس کی. تو انگریزی اور فرانسیسی ہر زبان کے اندر یہ سائنس موجود ہے. تو اس نے پھر اپنے دوست سے پوچھا کہ جی یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, کیسی میوزک ہے؟ تو اس نے کہا بھائی یہ میوزک نہیں ہے, یہ تو اللہ کا قرآن ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ ایسا متوجہ ہوا کہ پھر بالآخر اس نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. اب جو ہے نا یہ جو ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب تھے تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا نا تو کسی شخص کسی پرانے مسلمان کی ذمہ داری لگا دیتے تھے کہ بھائی آپ اس کو لے کے جائیں اور اس کو جو ہے نا وہ نماز اور جو جو فرائض ہیں وضو وغیرہ اور قرآن مجید پڑھنا یہ سب چیزیں آپ اس کو سکھا دیں. تو اسی طرح انہوں نے اس کے ساتھ بھی ایک بندہ لگا دیا جو کہ اس کو قرآن وغیرہ پڑھانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب نا کافی عرصے کے بعد پھر یہ جو میوزیشن ہے یہ واپس آیا ان کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کہ بہت اچھا وقت گزر رہا ہے, میں دین سیکھ رہا ہوں اور میں نے قرآن پڑھنا بھی سیکھ لیا ہے وغیرہ, تو مجھے جو ہے نا وہ ایک جگہ پر آ کر کے میں اٹک گیا ہوں قرآن مجید کے اندر. ٹھیک ہے نا, اور وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے بالکل آخری پارے کے اندر ایک سورت ہے سورہ قدر. ٹھیک ہے, تو سورہ قدر میں جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر. ٹھیک ہے,
میں کھول بھی لوں تاکہ حضرات شاید زیادہ آسانی ہو جائے آپ کو بتانے کے لیے.
ٹھیک ہے, ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہم جو قرآت پڑھتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ قاری صاحب اشرا کے قاری صاحب بھی غالباً یہاں موجود ہے نا, یعنی وہ اس کو تھینک آس کر دیں. بہرحال تو ہم جو قرآت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ اپنے مصحف میں کھول کے دیکھیں تو سلام کا جو لفظ ہے نا اس کے بعد وقف ہے, قف لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو ہم سلام کے اوپر رکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہی حتی مطلع الفجر اس طرح سے پڑھتے ہیں. تو وہ میوزیشن یہ کہنے لگا کہ میں چونکہ اس یعنی ایکسپرٹ ہوں نا میوزک نوٹس کا, تو میں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو پورا کا پورا قرآن ہے نا میں نے اس کے اوپر نا اپنے میوزیکل نوٹس جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کرنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, تو پورا قرآن جو ہے نا وہ مجھے اس ٹریڈیشنل میوزیکل نوٹس کے مطابق نظر آیا. رائٹ, کوئی بھی مجھے کانٹرڈکشن نظر نہیں آئی. یعنی جیسے جیسے جو ہے وہ نوٹس میرے بنتے گئے نا تو قرآن اگزیکٹلی انہی کے مطابق مجھے نظر آیا. ٹھیک ہے, یعنی یہ محنت اس بندے نے کری, آج تک کسی نے ایسی محنت نہیں کری. ٹھیک ہے, قرآن جو ہے ایک مسلمان اس کو میوزک کے طور پر دیکھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, دنیا کی میوزک کے طور پر مسلمان قرآن مجید کو نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے, یہ میوزک تو ہے لیکن دنیا کے سٹینڈرز کے مطابق ہم اس کو نہیں دیکھتے. ہاں, آخرت کے اندر جو ہے نا اس کو جو ہے وہ اللہ تعالی موسیقی کے طور پر ہی استعمال کریں گے. حدیث مبارکہ سے ایسے اشارے ملتے ہیں, صراحتاً کوئی نہیں, اشارے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ قیامت کے دن جو ہے وہ قرآن جو ہے نا وہ گویا کہ اس جہان کی موسیقی ہوگی. ٹھیک ہے نا, جس کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھیں گے سورہ یاسین اور اللہ رب العزت بھی اس کی تلاوت کر کے مومنین کو سنائیں گے. ٹھیک ہے, اکثر ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پتا بھی ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حرام کری ہیں نا, ٹھیک ہے نا, وہ چیزیں آخرت میں حلال ہوں گی. جیسے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے, کنگن پہننا حرام ہے, چاندی ایک سرٹن مقدار سے زیادہ حرام ہے, سلک حرام ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن جنت کے اندر جو لباس ہوگا وہ فیہا حریر, رائٹ, وہ سلک کا لباس ہوگا اور سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. بھائی وہاں پر حلال تھا, یہاں پر حرام, یہاں پر تم اپنے آپ کو روکو گے اس سے تو وہاں تمہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا, موسیقی بھی حرام ہے, ٹھیک ہے نا, تو موسیقی سے تم اس دنیا میں اپنے آپ کو روکو, وہاں پہ ملے گی, کیونکہ موسیقی واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے تمہیں ایک اندر ہی اندر جو ہے نا وہ سکون کی کیفیت مل سکتی ہے. لیکن حرام ہے, تو یہ سکون اگر دنیا میں تم حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہارے نام اعمال کے اندر گناہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تمہیں اندر کی ایک سودنگ فیلنگ تو مل جائے گی لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو اگر تم نے گناہ سے بچنا ہے تو اس دنیا کی سودنگ فیلنگ جو کہ تمہیں موسیقی سے ملتی ہے اس سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مقصد تمہارا اس دنیا میں سودنگ اور سودنگ فیلنگ کا حاصل کرنا نہیں ہے. دنیا میں تمہیں جو ہم نے بھیجا ہے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جو ہے نا وہ ایک یعنی کیا کہتے ہیں یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا ایک نشے کسی حالت میں رہو, یعنی ایک بڑے ہم وہ لفظ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا, زبان پر نہیں آ رہا, لیکن جیسے تمہیں ہم کہتے ہیں وہی سلینگ لینگویج کے اندر کہ جی ٹھنڈ میں رہو, تم ٹھنڈ میں رہو ہے نا, بالکل آرام سے, ٹھیک ہے نا, کوئی تمہارے اوپر غم نہ ہو, تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ ٹینشن نہ ہو, تمہارے اوپر کوئی نہ ہو, یہ مقصد نہیں ہے تمہاری زندگی کا. تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بندگی, رائٹ, بندگی مقصد ہے, ٹھنڈ میں رہنا مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے موسیقی جو ہے نا یہ تمہیں ٹھنڈ میں تو رکھ لے گی, تمہیں سکون تو مل جائے گا اندر سے, لیکن بندگی نہیں ہو سکے گی, کیونکہ بندگی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا, اور اللہ کا حکم یہ ہے موسیقی نہ سنو, ٹھیک ہے بھائی. وہ ہمیں تمہیں سنائیں گے آخرت کے اندر, یہاں نہیں سنو, تب تمہیں آخرت میں سنائیں گے, ورنہ جہنم میں کوئی موسیقی نہیں سنائیں گے تمہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال تو اس بندے نے جو ہے نا وہ قرآن کو اس طریقے سے اپنے نوٹس کے اندر جو ہے نا وہ باقاعدہ کوڈ کر لیا, ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر حمید اللہ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں سورہ قدر کے اندر آ کے پھنس گیا ہوں, کیونکہ یہاں پر جو یہ جو مجھے قاری صاحب جن کو آپ نے مجھے ریسپانسبل بنایا تھا نا سکھانے کا, تو قاری صاحب مجھے کہتے ہیں کہ سلام کے اوپر تم رک جاؤ اور پھر اس کے بعد پڑھو ہی حترم حتی مطلع الفجر, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا وہ میرے کوڈیفیکیشن سے کانفلکٹ کر رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ, ٹھیک ہے. تو وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات سنی تو میرے تو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, کیونکہ مجھے تو اس سائنس کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا, میوزک نوٹس وغیرہ کی جو سائنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میرے کچھ سمجھ میں نہیں آئی, میں اس کو کیا جواب دوں نا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی شروع کر دی, جیسے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ دل ہی دل میں استخارہ شروع کر دیتے ہیں, ہے نا, اللہ کیا ہے, اللہ مخر لی, کیا ہے چھوٹی استخارہ کی دعا, اختر اللہم خر لی واختر لی, ٹھیک ہے, کہ اللہ میرے جو ہے نا وہ آپ صحیح راستے کو جو ہے وہ اختیار کروا دیجئے مجھ سے, خر لی واختر لی. اس کے لیے پورے دو رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, استخارے کی لمبی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس آپ جو ہے وہ دل ہی دل میں اللہ اخر لی واختر لی, اللہ آپ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے, سیدھا راستہ دکھا دی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے انہوں نے دعائیں مانگنی شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک جواب ڈال دیا اس وقت. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت یاد آیا کہ ہاں جب میں نے قرآن مجید پڑھا تھا نا تو مجھے قاری صاحب نے بتایا تھا کہ جی دوسری قرآت کے مطابق جو ہے نا آپ یہاں پہ بغیر رکے بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی اس قسم کی دوسرا اوپینین بھی تھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب اس میوزیشن کو یہ بتایا نا کہ ہاں بھائی آپ اس طریقے سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, بغیر رکے بھی پڑھ سکتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ جو فرانسیسی میوزیشن تھا وہ تو اچھلنا شروع ہو گیا, یعنی باقاعدہ اپنی جگہ سے نا اس نے جمپے مارنی شروع کر دی خوشی کے اندر. کہتے ہیں ہاں اب جو ہے نا پورا قرآن جو ہے وہ میرے میوزیکل نوٹس میں ڈیپ میں کوڈ ہو سکتا ہے. اس کے لیے یہ بڑی کامیابی تھی, خوش ہو گیا وہ اس بات کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ میں تو بس سوچتا ہی رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ رکھے ہیں, اب دیکھیں من قومہ, یہ ان آیات کے بعد من قومہ جو ہے وہ رکھا, پیچھے نوح علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے تھے وہاں پر بھی من قومہ, عربی زبان کے حساب سے تو من قومہ وہاں پر بھی آ سکتا تھا, وہاں پر نہیں رکھا, کہیں پہ کوئی چیز رکھی کہیں پہ کوئی لفظ نہیں رکھا, حالانکہ دونوں جگہ وہ لفظ آ سکتے تھے, جو دونوں جگہ ان لفظوں کے بغیر بھی کام ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ چوائس آف ورڈز اینڈ جو پوزیشننگ آف ورڈز ہے نا, everything has a value. نا ایک چیز اپنے بہترین نظم کے اندر بہترین مقام کے اوپر ہے. یہ ایک ایسا خوبصورت نیکلس ہے باقاعدہ. اس کے لیے ہمارے مشائخ جو ہے وہ نظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یعنی ایک بہت بیوٹیفل نیکلس آف پرلز, جس کے اندر ہر پرل جو ہوتی ہے نا وہ اپنے جگہ کے اوپر خوبصورت لگتی ہے, رائٹ. اور ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ ہے, جب بھی اس کو نظم بھی کہتے ہیں. نظم کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی بات جس کے اندر ایک ترتیب ہو, ٹھیک ہے. تو اللہ کا قرآن یہ تو کیا شان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ماشاءاللہ یہ چیز دی ہوئی ہے اور ہم اپنے گھر کے اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی اس پر بہت بڑی نعمت, بلکہ ایک سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ, اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. کم از کم اس کی طرف توجہ تو کریں نا, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے علوم اور اس کے معارف کو ہمارے اوپر کھولتے جائیں گے, اور پھر ہم گم ہی ہوتے چلے جائیں گے اس کے اندر, رائٹ. پھر بہت لگتا چلا جائے گا, پھر کوئی چیز ہمیں اس سے ہٹا نہیں سکے گی. اور اس کے بدلے میں نا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں عطا فرمائیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ماننے میں دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں, اپنی چلانے کے اندر نہیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وقال الملأ من قومه, کہ اس کی قوم یعنی جو نبی تھے, تو اس کی قوم میں سے جو سردار تھے نا, کفار کے سردار. کیا مطلب؟ کہ جن لوگوں نے نبی کو مان لیا تھا, اب وہ جو کافر سردار تھے وہ ان کے سردار نہ رہے, بلکہ ان کا سردار اب جو ہے وہ نبی بن گیا. یعنی ایمان والے جو ہے نا وہ پھر کافروں کو اپنا سردار نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا, بلکہ جب نبی سامنے موجود ہوتا ہے تو وہ اپنا سردار نبی کو بنا لیتے ہیں. کافروں کا سردار ان کا سردار نہیں رہتا, ٹھیک ہے نا. تو پیچھے نوح علیہ السلام کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, ملأ الذین کفروا, وہ جو لوگ کفر کرتے تھے ان کے سرداروں نے کہا, ٹھیک ہے. تو جو لوگ ایمان والے تھے ان کا سردار, ان کے سردار یہ تھے ہی نہیں. ان کے سردار کون تھے؟ نوح علیہ السلام تھے, ٹھیک ہے نا. یہی معاملہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی یہی چلا, کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ان کے سردار نہیں رہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی کوالیفائر لگا دیا کفار کو, جو کہ فردر ڈیفائن کرتا ہے, وہ کیا کہ وكذبوا بلقاء الآخرة, اور جنہوں نے تکذیب کری یعنی جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو, ٹھیک ہے. آخرت کی ملاقات کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ آخرت میں جو ہے وہ پارٹی کو جھٹلا دیا انہوں نے. چلیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بلقاء الآخرہ, ٹھیک ہے, آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب اس کا بڑا سادہ سا جو مفہوم ہے, جو کہ آپ ہر جگہ پڑھتے بھی ہیں, وہ یہ ہے کہ جی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو جھٹلانا, ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے یہ جو مفہوم ہے تو اس میں ہمارے لیے یعنی میرے اور آپ کے لیے تو کوئی خاص لیسن نہیں ہے, سٹوری ہے, لیسن نہیں ہے. سٹوری کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ آخرت کی وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کو جھٹلاتے تھے, ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہ تو سٹوری بن گئی نا آپ کے لیے, یہ تو ایک نیوز بن گئی آپ کے لیے کہ وہ لوگ جھٹلاتے تھے, ٹھیک ہے نا. ہم تو نہیں جھٹلاتے بھائی, تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے پھر, رائٹ. ہمارے لیے تو پھر ایک سٹوری رہے گی نا خالی, سبق تو نہ رہا نا ہمارے لیے, جس سے کہ ہم کوئی ٹیک ہوم پوائنٹ اخذ کر سکیں, کوئی اپنے لیے فائدہ مند چیز حاصل کر سکیں, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بلقاء الآخرت کا اصل مطلب کیا ہے, جس سے کہ ہمیں بھی فائدہ ہو, خالی ایک سٹوری نہ ملے ہمیں بلکہ ہمیں فائدہ ملے, وہ کیا, ٹھیک ہے. تو ہاں پہلے ادھر پڑھ لیتے ہیں, خواتین کی طرف جو جواب آئے کہ قیامت کو نہیں, یہ نہیں, آخرت کے حساب کتاب کو, اعمال کا حساب کتاب ہوگا. جی ماشاءاللہ یہ پرانے اسٹوڈنٹس ہیں اور کلاس میں خیر, جزاکم اللہ, بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یاد رکھا اور آپ نے خیر آپ نے خود بھی ذہن استعمال کیا. تو بلقاء الآخرہ, ٹھیک ہے, مردوں میں جواب آیا کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں, ٹھیک ہے نا, خوف نہیں نہیں مطلب یہ لوگ کس بات کا انکار کرتے تھے, جواب دہی کا انکار کرتے تھے. پا پارٹی کا انکار نہیں کرتے تھے خالی, ٹھیک ہے نا, کہ جی یعنی کیا کہتے ہیں ملاقات ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں کوئی جواب دہی ہوتی ہے, رائٹ, بلکہ ابھی عید آئے گی نا انشاءاللہ چند دنوں کے بعد, تو گھروں کے اندر پارٹیز ہوں گی, کہیں پہ ون ڈش پارٹی ہو رہی ہوگی, کہیں پر جو ہے وہ ملٹی ڈش پارٹی ہو رہی ہوگی, کہیں پہ جو ہے وہ ویسے ہی ایک عید ملن پارٹی جس کو کہتے ہیں, ہے نا. تو پارٹی کے اندر کون سا مسئلہ ہے بھائی, پارٹی میں تو ایوری ون ہیز اے گڈ ٹائم, ٹھیک ہے نا. تو کیا یہ اس گڈ ٹائم کو ڈینائی کرتے تھے, پارٹی کو ڈینائی کرتے تھے؟ نہیں, پارٹی کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا, پارٹی میں تو مزے ہی مزے ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈینائی کیا کرتے تھے کہ بھائی ان سے پوچھ ہوگی کہ ان سے ان کے برے اعمال کی جواب دہی ہوگی, اس کو وہ ڈینائی کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور کہہ بھی دیتے تھے کہ بھائی اگر ہو بھی گئی نا پارٹی, ملاقات ہو بھی گئی نا, میٹنگ شیٹنگ ہو بھی گئی نا, تو ہمیں تو اور زیادہ نعمتیں ملیں گی, جتنا ہم مزے میں اس دنیا کی زندگی میں ہے نا, ہمیں وہاں پر اس سے بھی زیادہ مزے ملیں گے. کیا مطلب؟ کہ مر کر کے دوبارہ زندہ ہونے کو یہ 100% ریجیکٹ نہیں کرتے تھے, 100% ریجیکٹ نہیں کرتے تھے. اگر 100% ریجیکٹ کرتے نا کہ بھائی سائنٹیفکلی دس از ایبسلوٹلی امپاسبل, تو یہ دوسری والی بات نہ کرتے کہ اگر ہو بھی گیا تو ہمیں تو پھر مزے ہی مزے, اور بھی زیادہ مزے مل جائیں گے وہاں پر, یہ والی بات نہ کرتے یہ, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے کہ حساب کتاب اور سزا اس کے منکر تھے, سزا کے منکر تھے, ٹھیک ہے نا, جزا کے منکر نہیں تھے, سزا کے منکر تھے, ٹھیک ہے. اور یہ چیز ہمارے لیے بھی, ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتی, ہم بھی جو ہے نا وہ اسی دھن میں مگن رہتے کہ آخرت میں جب لوگ کھڑے کیے جائیں گے نا, کیونکہ ہم ماشاءاللہ ایمان والے ہیں, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ماشاءاللہ, بعث بعد الموت کا ہم کو تھوڑی انکار کرتے ہیں بھائی, ہم تو اس کا اقرار کرتے ہیں, لیکن جب بعث بعد الموت ہوگا نا تو پھر جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک ریڈ کارپٹ بچھائی جائے گی, ریڈ کارپٹ ویلکم ہوگی, وہاں پہ جو ہے فرشتے جو ہیں وہ دونوں سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور پھولوں کی پتیاں لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے, ہمارے اوپر نچھاور کر رہے ہوں گے, پھولوں کی پتیاں ہمارے اوپر نچھاور ہو رہی ہوں گی, اور ہمیں جو ہے نا وہ آگے سے جو دائیں ہاتھ والا فرشتہ ہوتا ہے نا وہ ہمارے آگے آگے چل رہا ہوگا اور ہمیں جنت کا راستہ دکھا رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور اس طریقے سے ہم اپنی شان کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہوئے پھر پل صراط کے اوپر سے بھی آرام سے جو ہے وہ دوڑتے ہوئے جنت کے اندر ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا, لینڈ کر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. ہم نے کون سا گناہ کیا ہے اس دنیا کے اندر جس کا ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا, کون سی ہم نے غلط بات کری بھائی, ہے نا. اور اگر کر بھی دی تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر وسیع ہے, اللہ تعالیٰ نے معاف کر ہی دینا, ہوتا کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا, جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, دوسروں کو چکر دیتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھتے ہیں, اللہ کے دین کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور دنیا کو اپنے آگے رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں ہوتا ہمیں, ہے نا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو جس طرح ہم کہتے ہیں دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اسی طرح آخرت میں بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا, جنت ہمیں پلیٹ کے اندر تشتری کے اندر رکھ کے پیش کر دی جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ کا یہی مطلب ہے جو کہ ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لقائے آخرہ جو ہے نا وہ ریڈ کارپٹ ویلکم کو نہیں کہتے, لقائے آخرہ کا مطلب یہ ہے اعمال کی جواب دہی, ٹھیک ہے, گناہوں کے اوپر شرمندگی اور پکڑ, یہ ہے اس کا مطلب, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے نا آخرت کی فکر جو ہے نا یہ ہے ایمان کا جز, آخرت کی فکر ایمان کا جز ہے, یہ نہیں کہ جی بس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر وہاں پہ آج سے بھی زیادہ اچھی زندگی مل جائے گی, یہ نہیں ہے. جب بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا کوئی, ایمان بھی لے کر کے آ جاتے ہیں اور اعمال بھی سارے کے سارے وہی جھوٹ اور دھوکہ اور بے حیائی اور بے شرمی اور غیبت اور بے پردگی اور بے نمازی اور سارے کام چل رہے ہوتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے اس طریقے سے, ٹھیک ہے نا. ہم اس بات کو مان لیں تو پھر ایمان کی حلاوت بھی مل جائے گی اس کے بعد, پھر ایمان تو ملے حلاوت اس کے بعد ملے گی, یعنی ہم چینی کھائیں نہیں اور یہ کہیں کہ جی ہمیں میٹھا کیوں نہیں فیل ہو رہا. بھائی چینی کھاؤ گے تو میٹھا فیل ہوگا نا, اسی طریقے سے ایمان کی حلاوت کیوں نہیں مل رہی, کیونکہ ایمان کی بنیادی چیزوں کے ہم جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آگے فرماتے. اچھا جی, انہوں نے ڈائریکٹ میسج میں پھر کوئی لمبا سا سوال لکھا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں کہ جب ایک بندے کو اس کے گناہ کی عوض جہنم میں ڈالا جائے گا تو چونکہ وہ مسلمان ہے پھر اسے فائنلی جنت میں ڈالا جائے گا, مگر سنا ہے کہ جو اس عمل سے گزرے گا اس کے ماتھے پر ایک داغ ہوگا, تو کیا وہ داغ فور ہیڈ پہ نہیں مٹے گا جب بندہ جنت میں جائے گا؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. جی, اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے خیر دے. تو انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا کہ ہاں جب ڈالے جائیں گے نا تو وہ جہنم میں خالی پیشانی پہ داغ نہیں ہوگا, پورے پورے جھلسے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, جس طرح ایک کباب جو ہوتا ہے نا وہ آگ میں جھلس کر کے کالا ہو چکا ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی کالے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ظاہر نشانی ہوگی وہ کہ بھئی یہ جہنم سے ہو کر کے آئے ہیں, تو لوگ جو ہے نا پھر ان کا تھوڑا سا اس طرح سے دیکھیں گے, یعنی جس طرح مذاق اڑانا والی بات تو نہیں, لیکن کیونکہ جنتی ہوں گے پہلے سے وہاں پہ تو مذاق اڑائیں گے تو نہیں, لیکن ایک ہوگا نا کہ ہاں بھائی یہ تو وایا جہنم آنے والے لوگ ہیں, تو اب یہ لوگ جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ سے وہاں پہ التجا کریں گے کہ اللہ یہاں پر پہنچا دیا ہے آپ نے, تو اب یہ جو ہمیں ذلت فیل ہو رہی ہے تو اس کا بھی کوئی انسان فرما دیجئے. تو جنت کے اندر تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں مان لینی ہے نا, تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے وہ کہیں پہ وہ دھونے شونے کا انتظام ہوگا یا جو بھی ہوگا مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس داغ کو نشان کو بالکل ختم ہی کر دیں. ٹھیک ہے نا, اور پھر یہ اور باقی جو پرانے جنتی ہوں گے اصل جو آئے ہوئے ہوں گے وہ ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا, اب ویسے سوال پوچھنے والی بھی خاتون ہی ہے تو پھر وہ ایک بات بھی پھر ہم یعنی آتی ہے دل کے اندر کہ بھئی جہنم میں جو اتنا عرصہ جلے ہیں اس کی فکر ہونی چاہیے نا, لیکن کیونکہ خاتون ہیں تو پھر خاتون کو فکر ہوتی ہے کہ میں کیسی دکھ رہی ہوں, رائٹ, میرے جو ہے وہ چہرہ مورا سب کچھ جو ہے وہ اچھا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی فکر بڑی ہوئی ہے آپ کو, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اس کی فکر پڑی ہوئی ہے, لیکن اس سے زیادہ بھی تو ہونی چاہیے نا کہ بھئی وہ جو 80 سال کم از کم, یعنی جو جہنم میں جائے گا وہ کم از کم 80 سال وہاں پر رہے گا, اور کم از کم, اور اس سے زیادہ جو ہے ملٹیپلز آف 80. ٹھیک ہے, تو اس کی ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جہنم کی آگ جو ہے وہ تو ایک یعنی 80 سال دور کی بات, ایک لمحے کے لیے ہم اس کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے نا. تو اس وجہ سے نا یعنی گناہوں سے توبہ, بس یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بات نہیں میں یہاں پہ اپنی مرضی گزار لوں اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جا کر کے جو ہے وہ کچھ عرصہ جل لوں گی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دیکھا جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے نا, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. شاید ہمیں اعمال کا زوم بہت زیادہ ہے, گناہوں کو چھوڑنے کی فکر نہیں ہے. شاید کا لفظ آپ اگر آپ ہٹا دیں نا اس میں سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یقیناً ہمیں اعمال کا زوم بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور گناہوں کو چھوڑنے کی فکر نہیں ہے. اس مسلمان کا بھی خاتمہ کلمے پر ہی ہوا ہوگا, تبھی وہ سزا کاٹ کر جنت میں جائے گا. جی, یہ اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کی موت ایمان پر آئی, ٹھیک ہے نا, اور جس کی ساری زندگی ایمان پر گزری لیکن موت ایمان پر نہیں آئی, اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت خوفناک قسم کی حقیقت ہمارے سامنے ہے, اس وجہ سے ایمان کی فکر جو ہے نا وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اچھا, آگے یہ ترجمہ دیکھیں آج مکمل ہوتا ہے کہ تو ان سرداروں نے یہ کہا, اور یہ کون لوگ تھے, کذبوا بلقاء الاخر, آخرت کی لقاء کا انکار کرنے والے تھے. وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کے اندر, حیات دنیا کے اندر, اطرفناہم, ہم نے ان کو جو ہے نا وہ بڑے ٹھنڈ میں رکھا ہوا تھا, آرام میں رکھا ہوا تھا, اسی وجہ سے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہاں پہ جا کر کے اور بھی زیادہ ہمیں ٹھنڈ ملے گی. ماں ہادا, اور انہوں نے کہا کیا, ماں ہادا, نہیں ہے یہ الا بشر مثلکم, سوائے تمہارے جیسا ایک بندہ بشر. ٹھیک ہے نا, بشر کی بات ہو چکی کل کلاس میں, اور پھر مزید اس بندے بشر کی کچھ کوالٹی بھی اپنی بات کو اور مستحکم کرنے کے لیے کہنے لگے, یاکلوا مما تاکلون منہ ویشربوا مما تشربون. ٹھیک ہے نا, کہ یہ جو ہے نا وہ انہی چیزوں میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو, رائٹ. یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے جنت سے غذا آتی ہے, اس کی یہ جو ہے نا جنوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے, فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے اور کچھ اور, یا تو کھانے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. نہیں, یہ تو تمہارے جیسے کھانے کھاتا ہے, وہی سبزی دال, بلکہ زیادہ ہی دال کھاتا ہے. تم تو پھر بہت زیادہ مرغ مسلم اور چرغے ورغے جو ہے وہ توڑتے ہو, یہ تو وہ بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو تمہاری جیسی غذا کھاتا ہے بس, اور تمہارے جیسا جس طرح تم جن چیزوں میں سے پیتے ہو وہی چیز یہ بھی پیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کوئی اسپیشل, کوئی تھوڑی جنت کی لیب سے کوئی پینے کی چیز آتی ہے, ٹھیک ہے. کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہی فرماتے, یہی کہتے تھے, نعوذ باللہ, ما لحاظر رسول, what is the problem with this رسول, what is wrong with this, what kind of a رسول is this. انگریزی میں اس کو کہیں گے what kind of a رسول is this, ما لحاظر رسول, what is with this رسول. یاکلون الطعام, کھانا کھاتا ہے یہ, وہ یمشی فی الاسواق, اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, ہے نا. اس کے تو دائیں بائیں فرشتے ہونے چاہیے تھے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر تو کچھ جو کامک کیریکٹرز ہوتے ہیں, سپر مین, اسپائڈر مین, اور پتہ نہیں کون سا مین, ہے نا, اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے تھی اس کے اندر, وہ تو اس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں, ہے نا. لیفٹ اینڈ رائٹ جو ہے وہ معجزے بھی نہیں دکھاتا پھرتا, کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کبھی کچھ معجزہ دکھا دیتا ہے, پھر وہ معجزہ بھی ختم ہو جاتا ہے, ہے نا. چاند کو دو ٹکڑے کیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دو ٹکڑے بھی آپس میں آ کر کے دوبارہ مل گئے, ہے نا. تو یہ تو ہمارے جیسا بندہ ہے اور یہ آ کر کے جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہی چیز, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا جی کہ چہرے بدل جاتے ہیں, نظام نہیں بدلتے. اسی وجہ سے وہ کچھ ہمارے یہاں نعرے لگاتے تھے, کیا ہے, چہرے بدلو نظام بدلو چہرے نہ بدلو وغیرہ. خیر, وہ سلسلہ چل رہا ہے نوح علیہ السلام سے لے کر کے پھر یہ جو قوم ہے عاد و ثمود, جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا, عاد و ثمود کے اندر بھی یہی سارے تماشے چل رہے تھے, اور یہی تماشے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی چلتے رہے اور آج بھی یہی تماشے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ تو ان میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ ہم ان کی بات ماننا شروع کر دیں, ہے نا. کوئی سیلیبریٹی ہوتے, کوئی گلیمر ہوتا ہے ان کے اندر, رائٹ, کوئی چکنی چپڑی قسم کی باتیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں باغات دکھا رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا, سہانے باغ دکھا رہے ہوتے, تب ہم ان کی بات مانتے. یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ تو نہ تو خود جو ہے وہ کوئی کرتے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں, اور نہ جو ہے وہ ہمیں کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی اجازت دیتے ہیں, پابندیاں ہی زیادہ سے زیادہ لگاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تماشے آج بھی چل رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے. تو ویشرب مما تشربون, ٹھیک ہے نا, ولا ان اطعتم بشرم مثلکم. عجیب بات, اس کے اوپر تو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں لگتا ہے اسی کے اوپر بات ہوگی, ابھی صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ولا ان, اور اگر اطعتم, تم اطاعت کرنا شروع ہو گئے, تم نے اطاعت کر لی, بشرم ایک بندے کی, مثلکم جو تمہارے جیسا ہے, بشرن ایک بندہ, ٹھیک ہے نا, یہ نکرہ کا صیغہ ہے اور ایک آدمی اس کا ترجمہ بنتا ہے, ٹھیک ہے, مثلکم اور وہ ایک آدمی بھی جو تمہارے جیسا, انکم اذل لخاسرو, ٹھیک ہے نا, بے شک تم لوگ جو ہیں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے نا, یو ول بیکم فیلئرز, یو ول لوز دس دنیا اینڈ یو ول لوز دا نیکسٹ دنیا ایز ویل, ٹھیک ہے نا, تم اس دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے اور اس دنیا میں بھی تم ناکام ہو جاؤ گے, یعنی یو ول بی فیلئر, ٹھیک ہے نا, مولوی صاحب کی بات اگر مان لو گے تم, ٹھیک ہے. تو وہی جو کہتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کی کلاس ختم کر دیتے ہیں, انلیس کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے, کہ سب کو سننا چاہیے, سب کو پڑھنا چاہیے, اور جو سمجھ میں آئے وہ کرنا چاہیے. ایک کو کیوں سنیں بھائی, ایک کو کیوں پڑھیں بھائی, ہے نا, یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ ماشاء اللہ ایک سے ایک موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی سب کچھ موجود ہے, ہے نا. تو سب کچھ سنو, سب کچھ پڑھو, سب کی سنو سب کی, اور کرو وہی جو تم, ہے نا, جو تم چاہتے ہو. تو تم جو چاہتے ہو, یہ کون ہے بھائی, تم کون ہو, جو تم, یو ول بی دا ون ٹو ڈیسائڈ. ایک چھوٹا سا وہ اپنا ایک 20 سال پرانا واقعہ یاد آ گیا, تو وہ سنا کر کے کلاس ختم کرتے ہیں, کہ اس عاجز نے جب دینی علوم باقاعدہ استاد کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھنے شروع کیے, تو ہم یہ کرتے تھے کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی نا پھر اپنے استاد صاحب کے پاس چلے آتے تھے اور ان کے پاس ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ جو ہے وہ کتابیں پڑھتے تھے, اور اس کے بعد پھر گھر آ کر کے جلدی سے چینج کر کے پھر جو ہے جاب پہ پہنچتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سلسلہ الحمد للہ چل رہا تھا. تو عربی کی کتابیں شروع میں پڑھنی, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ فقہ پڑھنی شروع کری. ٹھیک ہے, جب فقہ پڑھنی شروع کری نا تو اس کے اندر جو ہے وہ بار بار یہ چیز ہوتی تھی کہ بھائی امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ ایسے پڑھنا ایسے کرنا چاہیے اس فعل کو, اور امام ابو یوسف نے یہ فرمایا کہ ایسے کرنا چاہیے, اور امام محمد نے یہ فرمایا کہ ایسے کرنا چاہیے. یہ فقہ حنفی کی جو فقہ کی کتاب تھی, تو اس وجہ سے یہ تین امام جو ہیں وہ سب سے پرومیننٹ ہیں, امام ابو حنیفہ اور ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد. ٹھیک ہے, تو بار بار یہی پڑھتے تھے, انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد نے یہ کہا, ان کو طرفین کہتے ہیں, ابو حنیفہ اور امام محمد ان دونوں نے ایک بات کری اور امام ابو یوسف جو ہے نا انہوں نے ذرا مختلف بات کری. ٹھیک ہے, اور کبھی ہوتا تھا کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ان دونوں نے یہ بات کری اور امام محمد نے ایک ڈفرنٹ موقف اختیار کیا اس معاملے کے اندر. ٹھیک ہے, اچھا یہ پڑھتے پڑھتے نا پھر وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا, لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب میں کافی دن یہ استاد صاحب سے یہ سنتا رہا کہ جی امام ابو حنیفہ سب سے بڑے یعنی امام ہیں, ٹھیک ہے نا فقہ کے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں, ان کے استاد ان کے شاگرد یہ کہہ رہے ہیں, اور پھر آخر میں استاد صاحب بولتے ہیں لیکن فتویٰ اس بات پر ہے, فتویٰ اس قول کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں سوچتا رہا کافی دن, پھر میں نے ایک دن اپنے استاد صاحب سے پوچھ لیا کہ یہ استاد صاحب یہ فتویٰ اس بات پر ہے تو اس کا مطلب یعنی فتویٰ کون دیتا ہے؟ فتویٰ تو مفتی صاحب دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, تو فتویٰ اس بات پر ہے سے تو یہ پتا لگتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ بڑے نہیں ہیں, امام ابو یوسف اور امام محمد صاحب یہ زیادہ بڑے نہیں ہیں, بلکہ اصل جو اتھارٹی ہے وہ تو مفتی صاحب کے پاس ہے جنہوں نے فتویٰ دیا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ فتویٰ اس بات پر ہے, یہ چیز پھر امت جو ہے وہ اس چیز کو فالو کر رہی ہوتی ہے جس بات پر فتویٰ ہے. تو پھر زیادہ اہم کون ہوئے؟ مفتی صاحب ہوئے نا بھائی, جنہوں نے فتویٰ دیا جس قول کے اوپر فتویٰ دیا. ٹھیک ہے, تو پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ فتویٰ اس بات پر ہے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک مفتی صاحب جو ہے نا وہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں, بلکہ فتویٰ اس بات پر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمہور علماء نے, میجورٹی آف علماء نے کون سے والے قول کو پریفر کیا ہے, تو اس کو کہہ دیتے ہیں فتویٰ اس بات پر ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن وہی پرانی جو بات ہے نا وہی جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے ہر جگہ کے اوپر, اس جگہ کے اوپر بھی, کہ جب آپ اس کو بھی سن لیا اس کو بھی سن لیا ادھر بھی سن لیا ادھر بھی سن لیا, ہے نا بھائی, سارے بڑے بڑے یہ مولانا صاحب وہ مفتی صاحب وہ شیخ الحدیث صاحب وہ فلانے صاحب وہ لو ڈھمکانے صاحب, ہے نا, لیکن کرو وہی جو تم کو صحیح سمجھ میں آئے جو تم سمجھتے ہو, ہے نا, تو بھائی سب سے بڑا کون ہوا, ہے نا, وہ شیخ الحدیث صاحب وہ مفتی صاحب وہ شیخ الاسلام صاحب وہ پیر صاحب وہ فلانے صاحب, یہ تو بڑے نہ ہوئے نا پھر, ہے نا, بڑا کون ہوا, میں, می, مائی سیلف, انا, رائٹ, انا سب سے بڑا, اکبر جو کون ہوا, انا ہوا. ٹھیک ہے نا بھائی, کیونکہ فتویٰ تو وہ دے رہے ہیں نا جو کہ اندر بیٹھا ہوا ہے, جس کو نفس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اسی وجہ سے اس سے منع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ جو انا ہے نا, یہ انا جو ہے یہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے, انا یہ اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, اور یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے. ٹھیک ہے نا, تکبر, انا, انانیت بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے نا وہ ہے بشرم. ٹھیک ہے نا, ایک بندہ بیچتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں اس ایک کی تم اطاعت کرو تاکہ نفس جو ہے نا وہ کچل وہ کچلے, تمہارا نفس جو ہے نا وہ کمزور پڑے اور وہ تمہارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے قابل نہ رہ سکے. ٹھیک ہے, اسی کو اصلاح نفس کہتے ہیں, اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں پھر دل کی صفائی بھی ملتی ہے, تصفیہ قلب اسی کے نتیجے میں حاصل ہو جاتی ہے, اور بندہ جو ہے پھر آخرت کے اندر کامیاب ہونے والا بن جاتا ہے. الیوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ٹھیک ہے, کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ کسی کو کوئی چیز کام نہیں آئے گی, دنیا کی نعمتیں, دنیا کی بڑی چیزیں کوئی کام نہیں آئے گی, صرف وہ جو کہ سنورا ہوا دل لے کر کے آئے گا. کیا مطلب؟ جو سنورا ہوا دل لے کر کے آ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا. اور سنورا ہوا دل بنے گا کیسے؟ جب یہ نفس صاحب جو ہے نا یہ بند ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, مطمئنہ بن جائیں گے, تب سنورا ہوا دل انسان کا ایز اے ریزلٹ اس کا دل سنور جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورا و دل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.